بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وبعد وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قتب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بئست أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة والأسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة إلى آخر الحديث رواه مسلم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ کی آنکھیں لال ہو جاتی اور آواز بلند ہو جاتی، حتیٰ کہ بعض وقت ایسا محسوس ہوتا کہ آپ لوگوں کو کسی آنے والے لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ وہ لشکر صبح پہنچا یا شام پہنچا. اور پھر فرمایا اور فرماتے کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں، اور شہادت اور بیچ کی انگلی کو آپ ملاتے اور فرماتے اما بعد کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، بہترین گفتگو قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام بہترین گفتگو ہے، اور بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ اور ہدایت نامہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین معاملہ کسی بات کا کرنا ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور یاد رکھو کہ ہر بدعت، ہر گمراہ، ہر نئی چیز وہ گمراہی ہے، وہ راستے سے بھٹک جانا ہے. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ حدیث بہت ہی جامع حدیث ہے، بہت سی چیزوں کی اس کی طرف اشارہ کیا، بہت سی چیزوں کی طرف اس حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے. اگر ان تمام چیزوں کو بیان کیا جائے تو وقت کافی لمبا ہوگا، اس لیے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مختصراً آپ کے سامنے اس حدیث کی تشریح کی جاتی ہے. اور خاص طور پر آپ بدعت کے معنی بھی سمجھیے کہ بدعت کس کو کہتے ہیں، اور کتنا سنگین گناہ ہے بدعت، اور کیا کیا گمراہیاں، اور کتنا انسان اللہ کی نظر میں گرتا ہے اور اعمال اس کے بیکار ہو جاتے ہیں بدعت کی وجہ سے. عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی اور آواز بلند ہو جاتی تھی، اس لیے کہ دل کی آواز تھی اور دل سے جو بات نکلتی ہے اس کے اندر عجیب تاثیر ہوتی ہے. یہاں تک کہ بعض مرتبہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ وہ لشکر صبح تم پر حملہ کرے گا یا شام پر تم پر حملہ کرے گا. یاد رکھیے یہ لفظ جو ہے ایک عربوں کے یہاں ایک مانوس لفظ تھا. عام طور پر یہ لفظ عربوں کے یہاں استعمال ہوتا تھا، اس لیے کہ جنگجو قوم تھی اور صبح شام ان کی یہاں لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، اس لیے خطرہ یہ تھا کہ دشمن کسی وقت بھی حملہ کر جائے، اس لیے لوگ ڈرانے کے لیے فوراً پکارتے تھے، اور ایک خاص مانوس لفظ تھا اور ایک انداز تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کو اور خاص طور پر مکی کے لوگوں کو اسی طرح سے مخاطب فرماتے تھے، اور پھر فرماتے تھے کہ میں اور ان میں کیا آراب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور فرماتے تھے کہ میں اور قیامت جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں ملی ہوئی اس طرح بھیجے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی اور بیچ کی انگلیوں کو دونوں کو ملاتے تھے، یعنی ان دو انگلیوں کے درمیان جتنا قریب کا فاصلہ ہے، کتنے قریب کا فاصلہ ہے، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قیامت کا وقوع ہے. عام طور پر ہم کو اشکال ہو سکتا ہے کہ تقریباً 1500 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ہوئی اور ابھی تک قیامت نہیں آئی. یہ دنیا کی اگر عمر کے حساب سے آپ دیکھا جائے ہزاروں سال دنیا کے گزر گئے ہیں، تو اس میں 1000 اور 1500 سال کا عرصہ کوئی بڑا نہیں ہے، لیکن بہرحال اس وقت جو حالات ہیں اور جو نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بتلائی تھی، اس سے صاف محسوس ہو رہا ہے کہ دنیا بہت تیزی سے بہت وقت دور نہیں ہے اور وہ بہت وقت قریب ہے کہ قیامت کا وقوع ہو جائے. بہرحال آدمی کا دوسری بات ہے کہ آدمی کا خود مرنا ہی اس کی قیامت ہے. من مات فقط قامت قیامته، کہ جس کا انتقال ہو جائے تو گویا اس کی قیامت واقع ہو گئی. قیامت صغرا اس کے لیے ہے کہ اس کا انتقال دنیا سے جانا ہی قیامت ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب، کہ بہترین گفتگو اللہ کا کلام ہے. انسانوں کو زندگی میں کامیاب بنانے والی، صحیح راہ دکھلانے والی گفتگو یہ اللہ کا کلام ہے. وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین ہدایت نامہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے، آپ کی سنت ہے. اور پھر فرمایا کہ روئے زمین پر بدترین کام وہ ہے جو نئے نئے طریقے دین کے اندر ایجاد کی جائیں، بدترین عمل ہے، اور آپ محسوس کیجئے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین کہا ہے، اس لیے کہ ظاہری طور پر بدعت ایسی چیز ہے جو تمام ظاہری گناہوں سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ شرابی شراب پی رہا ہے تو میں غلط کام کر رہا ہوں، اس کو معلوم ہے، لیکن ایک بدعتی اور ایک دین کے اندر گننے والا وہ جب کام کرتا ہے تو یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ میں دین پر عمل کر رہا ہوں، یہ اس سے بڑی ہوئی گمراہی ہے، اور دوسری بات یہ گمراہی اعتقادی ہے، یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں باوجود یہ کہ وہ غلط کر رہا ہے، اور یہ سب سے بڑی انسان کی بدبختی ہے کہ آدمی کوئی غلط کام صحیح سمجھ کر کرے، اور بدعت کی سب سے بڑی خرابی ہے کہ آدمی خود دین کا موجد بن جاتا ہے، اللہ نے جو دین بنایا وہ ہمارے لیے قابل اتباع ہے، لیکن بدعت کرنے والا انسان وہ خود دین کو بنانے والا ہے، خود دین کو گڑھتا ہے، نعوذ بے، اور وہ یہ سمجھتا ہے اور گویا کہ وہ یہ عمل کر رہا ہے کہ جس دین کو اللہ نے مکمل کیا تھا گویا اس میں ایک نئی چیز کا وہ اضافہ کر رہا ہے، جس سے دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ، کتنے لوگ ہیں جو غلط گڑھتے ہیں اور کتنی بڑی بڑی جو محنتیں کرتے ہیں ریاضتیں کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہٹا ہوا طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اس لیے کوئی ان کا فائدہ نہیں، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ افسوس کیا کرتے تھے ان نصارہ پر جو بڑی بڑی عبادتیں کرتے ہیں لیکن اس کا حاصل کچھ نہیں، قرآن مجید میں خود فرمایا گیا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، کہ جو لوگ ایسا عمل کرتے ہیں ہم ان کے عمل کو اس طرح اڑا دیتے ہیں جیسے ہوا میں اڑائی ہوئی مٹی اور گرد و غبار ہے، اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں، پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا عمل اس دنیا میں بیکار ہو گیا اور دل میں سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، دین نام ہے اتباع کا، اس لیے جتنی اتباع ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی صحیح دین ہے، وہی صحیح طریقہ ہے، دیکھیے بدعت کس کو کہتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بدعت کا مطلب ہے دین کے اندر کوئی نئی بات نکالی جائے اور اس کو دین کا جز بنایا جائے، یہ ہے کہ آپ کسی کام کو کر رہے ہیں اور وہ طریقہ دین کے اندر ہے ہی نہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین کا طریقہ، اس کو کہتے ہیں بدعت، ہر نے اصل میں دیکھیے بدعت کے دو معنی ہیں، ایک لغوی معنی ایک اصطلاحی معنی، لغوی ڈکشنری کے اندر بدعت کہتے ہیں ہر نئی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے پنکھا بھی بدعت، ہر نئی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد آئی ہے ہر نئی چیز بدعت ہو جائے گی، اس کو لغوی معنی ڈکشنری کے معنی، لیکن اصطلاحی اعتبار سے یعنی شریعت کے اندر بدعت کہتے ہیں ایسی چیز کو گننا جس ایسی چیز کو اختیار کرنا دین سمجھ کر اور وہ دین کے اندر نہ ہو، تو مثال کے طور پر، اور دوسری بات ایک بات یہ ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا یا کچھ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون اور اجر و ثواب کا اس کو ذریعہ بتایا، لیکن ان چیزوں میں شریعت نے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کیا کہ اس طرح کرو گے تو ثواب میں زیادہ ملے گا، مثال کے طور پر اسلام نے تعلیم کے اندر بڑی اہمیت ہے خاص طور پر دین کی تعلیم حاصل کرنا، لیکن کوئی مخصوص طریقہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع نہیں کیا، چنانچہ بعد کے اندر اس کے نئے نئے طریقے اختیار کیے گئے تو اس کو ہم بدعت نہیں کہیں گے، مدارس کا یہ قیام ہے مدارس کا نظام اس کو ہم بدعت نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں کیا گیا تھا، منزل میں مقصد تک پانے کا ایک ذریعہ ہے اور ہم ذریعے کو نئے سے نئے ذریعے کو استعمال کر سکتے ہیں، ایک بات یہ ہو گئی، اور دوسری بات اس کو بھی ذہن میں رکھیے جو اس کے آگے ابھی کہا گیا کہ بدعت کے ڈکشنری کے اندر معنی نئی چیز کے، ہر نئی چیز کو بدعت کے، لیکن اصطلاح میں بدعت کہتے ہیں کسی چیز کا دین کا حصہ بنانا جو دین کے اندر ہے ہی نہیں، اب مثال کے طور پر اسلام کے اندر دو عیدیں ہیں، اب کوئی اس کے اندر تیسری عید کو شامل کر لیتا ہے، اسلام کے اندر پانچ وقت کی نمازیں فرض ہیں، اب ایک اور نماز کو فرض کر دیتا ہے اور نماز کو سنت کر دیتا ہے، تو اس بدعت کی تعریف کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ دین کے اندر کسی نئی چیز کا اضافہ دین سمجھ کر کرنا، آپ دین سمجھ کر نہیں کر رہے ہیں، آپ جائز سمجھ کر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ دین سمجھ کر رہے ہیں تو یہی سے بربادی اور ہلاکت ہے، خلاصہ یہ ہے کہ بعض نئی چیزیں تو وہ ہوتی ہیں جن کو کوئی بھی شخص دین کا حصہ نہیں سمجھتا، مثلا جیسے کہ ابھی مثال دی گئی پنکھا ہے لائٹ ہے ٹرین ہے ہوائی جہاز ہے، یہ چیزیں اس لیے بدعت نہیں کہ ان کا کوئی بھی دین کا حصہ اور لازم اور ضروری نہیں سمجھتا، اور دین کے جن کاموں کو انجام دینے کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص طریقہ نہیں بتلایا، ان کاموں کو جس طرح چاہے انجام دے سکتے ہیں، لیکن اگر ان کاموں کے لیے اپنی طرف سے کوئی خاص طریقہ مقرر کر لیا جائے اور اسی طریقے کو لازم اور ضروری قرار دیا جائے تو وہ بدعت بن جائے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور حدیث کے دو تین اور ٹکڑے باقی رہ گئے تھے، انشاءاللہ کسی اور وقت آپ کی خدمت میں اس کو پیش کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور بدعت سے مکمل احتراز اور بچنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وصلی اللہ علی خیر خلقی سید.